بسم الله الرحمن الرحيم سامعين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 7 جنوری 2005 مسجد دار السلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں عربی خطبے کا ترجمہ اور تشریح بیان فرمائی
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تبارك وتعالى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين پچھلے جمعے تو محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب والد محترم تشریف لائے تھے خطاب جمعہ انہی کا تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم خطبہ جمعہ ہی کے موضوع پر یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو خطبہ آپ ہر جمعے سنتے ہیں عربی خطبہ عربی متن اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمارے سامنے آ جائے اس سلسلے میں جو آخری خطاب جمعہ تھا اس میں نے ان آیات کی تشریح کی تھی جو عام طور پر خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہیں خطبہ جمعہ کے جیسے کہ دو حصے ہیں ایک پہلا خطبہ اور پھر خطبہ ثانی تو بالعموم پہلے خطبے کے آخر میں قرآن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے میں نے سورہ مومن کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور سورہ حدید کی ایک آیت پر تفصیل سے گفتگو کی یہیں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ بعض روایات کی روح سے ابو داؤد کی روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات خطبہ جمعہ میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے اور اس کے حوالے سے تذکیر اور موعظت فرمایا کرتے تھے یہ سورہ قاف جو ہے 26 پارے کے آخری حصے میں ہے 3 رکوعوں پر مشتمل ہے مکی سورت ہے اور اس کا اصل مضمون تذکیر ہے ایمانیات کے حوالے سے آخرت کے حوالے سے تو یہ تو انشاءاللہ جب ہم خطبہ جمعہ پر بات پوری کر لیں گے تو پھر میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا کروائے کہ پھر ہم سورہ قاف کا سبق وار مطالعہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت ہم آگے بڑھتے ہیں مجھے خیال آیا کہ جو پہلے خطبے کے آخر میں دعا ہوتی ہے اس کا ترجمہ بھی ہو جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کے سامنے رہے آیات قرآنی کی تلاوت کے بعد عام طور پر آپ نے سنے ہوں گے یہ الفاظ کہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم اللہ تعالی میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے برکت پیدا فرمائے اس قرآن عظیم کے حوالے سے اس میں جو کچھ ہم نے اس کی آیات سنی ہیں جو تذکیر اور معجزت اور سبق ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے ہم سب کے لیے برکت پیدا فرمائے اسے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اور مجھے بھی نفع بخش ہوں میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے یہ آیات قرآنی جو ہم نے پڑھی ہیں یعنی ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں تاکہ ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو اس کے لیے بھی ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق دے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ کتاب المحکمت آیات ہوں، یہ کتاب وہ ہے جس کی آیات کو بہت محکم کیا گیا، بہت حکیمانہ، بہت ٹھوس، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے جو الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ حکیم، دانا، سمجھدار، سمجھ بوجھ رکھنے والے، بڑے فراست صاحب فراست ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے، الفاظ تو مشترک ہیں لیکن کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اس کی حکمت اور میری، آپ کی حکمت، یا کسی بڑے سے بڑے عالم دین سے حکمت، کوئی کمپیریزن نہیں. تو پھر سب سے زیادہ اس حکیمانہ کلام سے کیوں نہ استفادہ کیا جائے. اور لوگوں کے اقوال جو ہیں وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اصل میں خود، ہماری محرومی ہے قرآن کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر اور حکمت کے لیے، دانائی کے لیے کہیں اور سے جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کرنا اور تلاش کرنا، ہماری اپنی کم نصیبی اور محرومی ہے. تو اللہ تعالی ہمارے لیے اس پر برکت پیدا فرمائے اور ان آیات کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ ہے وہ آخری دعا. اور پھر آخری الفاظ یہ ہیں کہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. وہ پروردگار، وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے انتہائی جود و سخا والا ہے، صاحب جود، سخی. اور ظاہر بات ہے کہ سخی کے کا سب سے بہتر معیار یہ ہے کہ جو اس سے مانگو وہ دے دے. اور یہ وہ سخی ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے یا اللہ کے سوا کوئی اور ہستی نہیں ہوگی کہ یہ کسی سے مانگا جائے اور وہ اس پر راضی ہو اور خوش ہو. تو یہ وہ ذات ہے، جواد کریم، انتہائی کرم فرمانے والا، انتہائی محترم، انتہائی قابل عزت، ملک، جو واقعی بادشاہ حقیقی ہے کون و مکان کا، ارض و سماوات کا. بر، بہت ہی محسن، احسان فرمانے والا، جو اس کے وفادار ہیں ان کی توقعات پر پورا اترنے والا، اپنے وفاداروں کو پورا پورا صلہ دینے والا، جو اس پر توکل کرنے والے ہیں ان کا وہ مولا ہے، وہ محافظ ہے، وہ نگہبان ہے، وہ ان کا وکیل ہے، ذمہ دار ہے. رؤوف، اور ساتھ ساتھ اس طرف وہ بادشاہ ہے ارض و سماوات کا، لیکن انتہائی رافت والا ہے. اصل میں رافت اور رحمت کے دو الفاظ اکٹھے آتے ہیں، رؤوف رحیم. رافت کہتے ہیں کسی کے دکھ درد کو محسوس کرنا، جسے ہم اپنے اردو میں کہتے ہیں ہمدرد، انتہائی ہمدردی رکھنے والا. اور پھر اس کے بعد رحمت کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کسی کے دکھ کو، درد کو محسوس کر کے اور پھر اس دکھ کے تلافی کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو وہ کوشش کر رہا ہے، یہ رحمت ہے. تو اللہ تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرنے والا بھی ہے، انتہائی ہمدرد اور خیر خواہ بھی ہے، اور پھر رحمت، اس کی بے پایا رحمت ہے، اور وہ الرحیم بھی ہے، الرحمن بھی ہے. یہ ہیں وہ آخری الفاظ پہلے خطبے کے. اب ہم بڑھتے ہیں خطبہ ثانی کی طرف. یہاں یہ بات میں ذکر کرتا چلوں کہ دونوں خطبوں کے درمیان جو تھوڑا سا چند لمحات ہوتے ہیں، بعض احادیث کی روح سے یہ بہت ہی قبولیت دعا کا وقت، تو اپنے اپنے طور پر دعا کرنی چاہیے، اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرے خطبے کا آغاز بھی کلمہ الحمدللہ سے، الحمدللہ وکفا. اس پر بات تفصیلا ہو چکی ہے، کل تعریف اور تمام شکر اس اللہ کے لیے. جب سب کچھ اسی نے دیا ہے، اسی کی عطا ہے، ہمارا وجود بھی اس کا مرہون منت ہے، انسان بنایا تو اس نے بنایا، ہماری ضروریات کا پورا کرنے والا وہ ہے، اور کیسے کیسے پوری کی ہیں اس نے، مادی ضروریات بھی، اور ہم پر تو خاص احسان یہ ہے کہ ہماری جو روحانی ضرورت ہے اس کے لیے قرآن جیسی نعمت اس نے ہمیں عطا کر دی. تو ہم ہر دم بھی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے، ہر لحظہ شکر ادا کریں تو حق ادا نہیں ہوتا. الحمدللہ، تمام تعریفیں بھی اور سب شکر اسی اللہ کے لیے. وکفا لفظی ترجمہ ہوگا، وہ کافی ہے، یعنی اپنی بندوں کی حاجات کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے، ان کی دعاؤں کو سننے والا، ان کے لیے مشکل کشائی کرنے والا، ان کا حاجت روا، ہر اعتبار سے وہی کافی. یہ لفظ کفایت کی ہے کہ کفا کافی ہونا. یہ سورہ مومن میں بھی آیا بڑے پیارے انداز میں، الیس اللہ بکاف عبدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی دی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں، یعنی اگرچہ حالات انتہائی ناموافق ہیں، سرداران قریش سب کے سب مخالف ہیں، مکے کے جو قریش ہیں، رؤسا ہیں، وہ آپ کے جان کے دشمن ہو چکے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ آپ کے پشت پر ہے تو ڈر کس بات کا؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، دل جوئی ہے. اللہ نے کہا میرا بندہ ہے، کیا میں اس کی حفاظت نہیں کروں گا؟ کیا میں دشمنوں کے مقابلے میں ایک ڈھال نہیں بن جاؤں گا؟ اسی کو شاید کسی شاعر نے بڑی عمدگی سے ایک شعر میں سمویا اس مضمون کو، کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف. خدائی کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ جو بھی دنیا میں طاقتور ہیں اور قوت اور طاقت رکھنے والے طبقات ہیں، اگر سب کے سب بھی مخالف ہو جائیں، تمام فرعون وقت جو ہیں مخالف ہو جائیں، جو خدائی کے دعوے دار ہیں، کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو یہ ہے الحمدللہ وکفا، وہ کافی ہے، لیکن ایک شرط ہے جو قرآن خود بیان کرتا ہے، تم بھی اللہ کے وفادار بنو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ان کی مرادیں پوری کرتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ بھی تو میرا کہنا مانے، میرے وفادار بنے اور مجھ پر ایمان اور یقین اور توکل رکھے. یہ دو طرفہ رشتہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی حالات کے حوالے کر دیتا ہے. ٹھیک، تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جاؤ، حالات کے تھپیڑوں کے سپرد پھر اللہ کی حفاظت سے محروم ہو جاتا ہے ایسا شخص. تو الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، ہم تو اللہ کی ہے اور صلاة و سلام، دعا اور سلام ان لوگوں کے لیے ہیں، ان پر ہے، علی عباده الذین اصطفا، اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے خود چن لیا. اس سے مراد انبیاء کرام سب کے سب، انہیں اللہ نے چنا ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے، وہ اللہ کے بندے ہیں، خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، سب بندے ہیں اللہ کے. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وہ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا ہے، تو اللہ ہی کا فرمان یہ ہے، جیسے کہ ہم پڑھیں گے ان اللہ وملائکته يصلون على النبی. تو صلات کا مفہوم کیا ہے اس پر میں آگے جاتے بات کروں گا جب یہ آیت آئے گی. تو دعا ہے اور سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، مراد ہے انبیاء اور رسول، علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، یہ وہی کلمہ ہے جو خطاب کے اندر جب ایک مضمون سے آگے دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے. اما بعد، اس کے بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ تعوذ یعنی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو پڑھنا ہے یہ واجب کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اس کا حکم خود قرآن مجید میں ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل کی آیت نمبر 98، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پھر شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، شیطان جو ہے وہ اڑنگے لگاتا ہے، وہ قرآن مجید کی ہدایت کو تم سن رہے ہو سمجھ رہے ہو لیکن وہ وسوسہ اندازی اپنی جو ہے وہ جاری رکھے گا، اس سے حفاظت کا ایک ہی راستہ اور وہ یہ ہے کہ جس ہستی کے تابع ہے وہ شیطان یعنی اللہ، اس کی مدد حاصل کرو، اس کی پناہ میں آ جاؤ، پھر شیطان جو ہے تم پر ہمراہور نہیں ہو سکتا، ادر وائز اسے پورا اختیار ہے اور وہ کوئی موقع جو ہے اس کو جانے نہیں دیتا۔ تو یہ قرآنی حکم ہے، قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیا کرو، اور اسی کا اہتمام ہے جو ہم سب کرتے ہیں، اور پھر ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہونی چاہیے، آیات قرآنی کی تلاوت ہو رہی ہے تو بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت کون سی ہے جو یہاں پر پڑھی جاتی ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ احزاب کی آیت ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں یا دعا کرتے ہیں۔ اب یہ یصلون کا جو ترجمہ ہے یہ مختلف حوالوں سے اس کے اندر تبدیلی ہوگی، اس کو میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ عام ترجمہ کیا گیا رحمتیں بھیجتے ہیں، علی النبی اس پر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں النبی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اہل ایمان تم بھی ان پر رحمتیں بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو جیسے کہ سلام بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے جو منتخب کردہ چنیدہ افراد ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو معلوم ہی ہے، خاتم النبیین، آخر المرسلین، تمام نبی اور رسولوں کے جامع صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، ان کے لیے خاص طور پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بھی صلاۃ بھیجتا ہے ان پر، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی بھیجا کرو۔ اس کی علماء نے تشریح کی ہے، جیسے ایک لفظ ہے توبہ، توبہ کے معنی بدل جاتے ہیں نسبت کی تبدیلی سے، اس لیے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ ذکر آیا کہ بندوں سے بھی کہا گیا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اللہ کی جناب میں سچی توبہ، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ایک نام التواب الرحیم، توبہ وہی لفظ سے توبہ کرنے والا، کس معنی میں؟ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ کوئی اگر بندہ توبہ کرے، اللہ کی جناب میں رجوع کرے، تو اللہ تعالیٰ رحمت اور شفقت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب ایک نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ ایک ہی استعمال ہو رہا ہے، اللہ کے لیے بھی توبہ اور بندے کے لیے بھی توبہ، نسبت بدل گئی، اور نسبت بدلنے سے اس کے مقام کے حوالے سے اس کا مفہوم بدل گیا۔ صلاۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی صلاۃ کیا ہے؟ رحمت۔ چنانچہ علماء نے اس کو معین کیا مفہوم کہ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر صلاۃ بھیجتا ہے، تو یعنی رحمتوں کے نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مسلسل۔ فرشتوں کی صلاۃ کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ سچے اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کا اصل میں جو ان کی صلاۃ جو ہے وہ ہے استغفار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ہر وقت استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتا رہتا ہے، اور اہل ایمان تم بھی یہی کرو کام صلات تو تم بھی کرو تب صلات بھیجو. اس سے مراد کیا ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرتے رہو, پروردگار ان پر اور رحمتوں کی بارش برسا, ان کے درجات میں اور اضافہ فرما. یہ ہے ہماری صلات. تو یہ درود جو ہم بھیجتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی کے لیے اور مزید ان کے اوپر اللہ کی رحمت کے لیے ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں, اور اس کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ بہت بڑی نیکی کا ثواب کا کام ہے, اور یہ ایمان کا تقاضا ہے حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم, اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہنا. وسلموا تسلیما, اور تم سلام بھیجا کرو جیسے کہ سلام بھیجا جاتا ہے. تو حدیث, صحیح حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کیسے بھیجنا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ تشہد میں جیسے ہم پڑھتے ہیں. اس کے الفاظ کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ تو ہے سلام بھیجنے کا وہ طریقہ جو خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا, اور جو صحابہ کا طریقہ تھا. تو سب سے صحیح طریقہ یہ ہے, السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ الفاظ ہیں جو ہم تشہد میں ہمارے شامل ہیں, نماز کا حصہ. تو اے اللہ کے رسول, یہ فرمائیے کہ ہم درود کیسے بھیجیں آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگرچہ وہ درود صرف اتنا کلمہ کہہ دینا بھی درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی النبی, یہ بھی درود ہے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں درود تلقین فرمایا وہ درود ابراہیمی ہے, اور گویا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود یہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, جو خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمایا. تو چنانچہ اس آیت کی تلاوت کے فوراً بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطیب اس کے بعد درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اے اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, جیسے کہ تو نے رحمتوں کی بارش برسائی تھی ابراہیم اپنے بندے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر علیہ الصلاۃ والسلام. انک حمید مجید, تو ہے تمام خوبیوں کا مالک اور انتہائی عزت اور سربلندی والا. اسی طریقے سے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد, پروردگار برکتیں نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, جیسے کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی تھی اپنے بندے ابراہیم پر اور ان کی آل پر آل ابراہیم پر, انک حمید مجید. اب یہاں پر ایک خاص لفظ جو ہے آل, اس کو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ اس سے کیا مراد ہے. آل محمد, صاحب کشاف نے اس کی جو تشریح کی ہے اس کے مطابق آل اور اہل ایک ہی معنی میں, یعنی جیسے ہم کہتے ہیں اور اہل کے اندر رشتہ دار بھی شامل ہیں اور سارے متعلقین شامل ہو جاتے ہیں, اہل کوفہ, اہل مکہ. تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی اس میں زیادہ شریک ہے. تو آل اور اہل صاحب کشاف کے نزدیک, اور وہ چونکہ خاص طور پر عربی زبان اور اس کے اندر جو ہے وہ معنی کے امکانات کے حوالے سے خصوصی بحث کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر, تو انہوں نے اس کو اس طور سے لیا. لیکن امام رازی نے اس کی جو وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ الاہل عام من الآل, اہل کے اندر زیادہ وسعت ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا تھا اہل کوفہ, اہل مکہ, سارے مکے والے اہل مکہ, اہل لاہور, اہالیان لاہور جیسے آپ کہہ دیتے, جو بھی متعلق ہیں سب کے سب آ جائیں گے. آل کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہے قربت اور جو تعلق ہے مصاحبت کا, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی رشتہ داری ہے اور رشتہ داروں میں قرابت داری میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے اولاد, بیوی, بیویاں, پھر اور جو عزیز و اقارب ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مصاحبت میں رہے یعنی آپ کے قریبی ساتھی صحابی جنہیں ہم کہتے ہیں, وہ اصحاب, وہ سب کے سب آل میں شامل. جو سچے ساتھی تھے جان نثار, جو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان من اصحاب النبی, کسی صحابی کا ذکر آتا ہے تو صحابیوں کی ویسے تو بڑی لمبی فہرست ہے, لیکن جو قریبی ہوتے تھے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشوروں میں جو ان سے رجوع کر رہے ہیں وہ ہر وقت ساتھ ہیں, ہر معاملے میں شریک ہیں, جان نثار ہیں, قریب ترین ہیں, تو وہ سب جو قریبی حلقہ ہے وہ چاہے رشتہ داروں کا ہو, چاہے آپ کے امتیوں کا, آپ کے صحابہ کا ہو, وہ سب اس آل کے اندر شامل. یہ امام رازی کی تشریح. تو بہر کیف یہ جو ہے یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے اور آپ کے رشتہ داروں اور آپ کے اصحاب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان پر. خود قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے, اہل ایمان پر بھی اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں. سورہ احزاب ہی میں یہ بات ہے, هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. اہل ایمان, اللہ تعالیٰ تم پر درود بھیجتا ہے یعنی رحمتیں تم پر نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. تو یہ اللہ کی رحمت تو ہر بندہ مومن کے لیے ہے, لیکن رحمت خصوصی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم بھی دعا کرتے رہیں ہر وقت, پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما, ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما, یہی ہے ہمارا درود. خطبے میں اس کے بعد جو الفاظ ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد صحابہ کرام میں سے جو چوٹی کے صحابہ ہیں ان کا ذکر, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر. یہ وہ الفاظ ہیں جو سب کو یاد ہو چکے ہیں. مطلب کیا ہے؟ میری امت میں سے, میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان رحم دل شخص جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کچھ صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے مدح فرمائی تھی. قرآن مجید میں بھی صحابہ کی مدح بیان ہوئی ہے کئی مقامات پر, سورہ حجرات میں بھی ہے. ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کا نام لے کر, اور جیسے کہ وہ خوبصورت مصرعہ ہے جس کا حوالہ اکثر دیتے ہیں والد محترم کے, ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است. صحابہ کرام میں سے جو ہر شخص ہے اس کا اپنا ایک امتیازی وصف تھا, جیسے ہر پھول کا اپنا ایک رنگ اور خوشبو ہے. سب پھول ہیں لیکن اپنا اپنا رنگ ہے, تو اس رنگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کیا. جن میں سے ان چار کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام خطبات جمعہ میں ان کا حوالہ ضرور دیا جاتا ہے. خلفاء راشدین, جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک افضلیت میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ اس امت میں ان کا مقام ہے, ترتیب خلافت کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ذکر ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ارحم امتی بامتی ابو بکر, میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ رحیم مہربان رحم دل ابو بکر. طبیعت کی نرمی بے انتہا, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل تھے, انتہائی رحم دل تھے, اور رحمت للعالمین بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے, تو اسی رحمت کا عکس تھا حضرت ابو بکر کی شخصیت میں. تو اس کی مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, سیرت میں بے شمار واقعات ہیں اس سے اس کی توثیق ہوتی ہے, جس میں سب سے زیادہ نمایاں جو واقعہ ہے وہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے تھا کہ 70 افراد جو مشرکین اس وقت گرفتار ہوئے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اس وقت حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایک تھی, نرم معاملہ کیا جائے, فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے, یا یہ ہے کہ کسی سے کوئی پڑھا سکتا ہے تو اس کو وہ پڑھائے, وہی اس کا فدیہ قبول ہو جائے گا. تو یہ نرم معاملہ تھا. اس کے مقابلے میں فرمایا وہ اشدہم فی امر اللہ عمر, امر اللہ میں یعنی اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ بالکل جسے کہتے ہیں شمشیر براق، کوئی اس کے اندر ان معاملات میں ان میں کوئی لچک نہیں، نو کمپرومائز، جب دین کا مسئلہ ہے تو طبیعت کا معاملہ، لیکن طبیعت ہی کی بات جب آ رہی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت ملی ہے، خلیفہ اول تو وہ ہیں، تو وہ تمام تربیت کی نرمی اپنی جگہ، لیکن جو عظیمت استقامت کا وہ پہاڑ ثابت ہوئے وہ اپنی جگہ، اس کی وجہ سے خلافت کے جو امور ہیں ان کو انجام دینے میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو نامزد کیا تھا اپنے خلیفہ اور جانشین کے طور پر، تو بعض صحابہ نے کہا کہ سخت زیادہ ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو بکر نے تسلی دی تھی کہ جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ سختی اعتدال پہ آ جائے. تو یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہے کہ یہ اعتدال سے ہٹ جائیں، ہاں مزاج ہے اس کا ایک حوالہ ہے، اور ایک منافق کا واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اس کا مسلمان نام کا مسلمان، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا تھا کسی ایشو پر، اور چونکہ یہودی حق میں تھا اسے معلوم تھا، تو وہ اس کو لے کر آیا کہ محمد فیصلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا، اتنا تو اسے بھی معلوم تھا، جانتے تو تھے وہ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ حق بات کا فیصلہ کریں گے، اور چونکہ وہ خود حق میں تھا اسے کھینچ کے لے آیا حضور کی عدالت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو وہ شخص جو ہے پھر اس کو لے، اس نے کہا کہ نہیں ہوں، عمر کے پاس چلتے، باہر کے حضرت عمر کے پاس آ گئے. اور جب حضرت عمر کو یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے ہیں اور اس فیصلے کو اس نے منظور نہیں کیا، تو انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار نکالی، اس کا سر قلم کر دی. جسے اللہ کے رسول کا فیصلہ منظور نہیں ہے اس کا پھر یہ فیصلہ. تو حضرت عمر کا اپنا ایک مزاج، تو اکثرهم حیاء عثمان، حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ با حیا میری امت میں عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ایک الگ ایک رنگ ہے. وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور فیصلہ کرنے میں، معاملے کو سمجھنے میں، معاملات کی سمجھ بوجھ، اس میں سب سے زیادہ صاحب صلاحیت شخص ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ سرٹیفکیٹس ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی جن سے ایک دلی تعلق بھی تھا صحابہ، ان کو عطا کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہم اجمعین. آپ نے کبھی سنا ہوگا، میں اس کے بعد ایک حدیث اور بھی کبھی کبھی پڑھا کرتا ہوں، وہ بھی ان خطبات میں شامل ہے، ان خطبات میں سے کسی خطبے میں جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں. صحابہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے اور بہت اہم ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. دیکھو اللہ سے مراد یہ ہے اتقوا اللہ، بچو، اللہ کا خوف کرو، میرے اصحاب کے معاملے میں، فی اصحابی، جن کی مدہ قرآن فرما رہا ہے اور تم ان میں کیڑے نکال رہے ہو، انہیں منافق کہہ رہے ہو معاذ اللہ، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم انہیں تنقیص کا نشانہ مت بنانا. اصل میں یہاں ایک تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے شخص ہیں، وہ بھی معصوم نہیں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی اجتہادی معاملے میں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اجتہادی فیصلہ کہیں غلط ہو سکتا، وہ معصوم نہیں ہے کہ ان کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو خاص پروٹیکشن دے. لیکن اجتہادی معاملے میں غلطی جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ایک شخص ایک رائے قائم کرتا ہے، اس وقت یہ معاملہ ہے، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہو گیا تھا کہ جیش اسامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اپنی حیات کے آخری ایام میں. اب وہ وصال کے بعد جب خلافت حضرت ابوبکر نے سنبھالی ہے تو یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اس جیش کو بھیجا جائے یا روکا جائے. ابھی حالات جو ہیں ایک رائے یہ تھی کہ اس وقت جو ہے یہ جیش نہیں جانا چاہیے, ابھی تو معاملات کو سنبھالنے میں دیر لگے گی, ابھی تو بہت سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں, منافقین کو موقع مل رہا ہے. اب یہ ہے ایک دوراہ جہاں پر ایک شخص کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں جائے گا, ہر صورت میں جائے گا جیش. اب اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں اس قسم کے فیصلوں میں کہ یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط تھا, لیکن ظاہر بات ہے کہ جو فیصلہ بھی تھا صحیح ہوا یا اس نتیجے کے اعتبار سے غلط ہوا, میں بالفرض کہہ رہا ہوں, بہر صورت اس پر اجماع ہے کہ جب ایک شخص خلوص سے ایک فیصلہ کرتا ہے سوچ سمجھ کر, اس پر بھی اجر ہے چاہے نتیجے کے اعتبار سے غلط ہو جائے. اجتہادی رائے, اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں علمی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صحابی سے فلاں وقت اجتہادی طور پر غلطی ہوئی, ان کا وہ فیصلہ جو تھا وہ بعد میں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے, اس حد تک تو اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن تنقیص یہ ہے کہ آپ ان کی نیت پر حملہ کریں کہ نہیں, انہوں نے تو جانبداری سے فیصلہ کیا تھا, انہوں نے تو اقربا پروری کی تھی, اس کی اجازت نہیں ہے. جب قرآن نے گواہی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں سے ایمان کو اتنا راسخ کر دیا ہے کہ کفر, گناہ اور فسق سے ان کو تباہی کی راحت ہو چکی ہے, اس طرف ان کا اب رجحان ہی نہیں, تو ان کے بارے میں یہ بدنیتی کا معاملہ حملہ کرنا یہ بہت غلط ہے, یہ تنقیص ہے. ایمان کے منافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تربیت یافتہ ہیں, ان کو سرٹیفکیٹ حضور نے دیا, ان کو سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے, تو یہ الزام تراشی جو ہے تو لا تتخذوهم غرضا من بعدی, میرے بعد انہیں تنقیص کا نشانہ نہ بنانا. اس میں انتہا تو یہ ہے کہ پھر ان کو کوئی غاصب کہے, سب و شتم کرے. چنانچہ اسی حدیث کے الفاظ آگے یہ ہیں, فمن احبهم فبحبی احبهم, جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے, اصل میں اسے محبت مجھ سے ہے لہذا میرے صحابہ سے بھی. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم, اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اصل میں یہ جسے کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے والی بات ہے, اس کا اصل بغض مجھ سے ہے اور میرے اس بغض کی وجہ سے وہ غصہ نکال رہا ہے میرے صحابہ پر. بالکل کلیئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا, جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, جو ان سے بغض رکھیں اور ان کو اس کا تنقیص کریں, ان کی نیتوں پر حملہ کریں, انہیں اصل میں بغض انہیں اپنے لاشعور میں جھانکنا چاہیے, اصل بغض انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا غصہ وہ یہاں نکال سکے. ان الفاظ کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خطبے میں عام طور پر میں ایک حدیث ضرور پڑھا کرتا ہوں, اور وہ اس لیے ہے کہ خود حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ وہ اکثر خطبوں میں وہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, قال لما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. یہ بھی آپ کو یاد ہو گئی ہوگی, ترجمہ کیا ہے, راوی تو ہیں اس کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ ادا نہ کیے ہوں, یعنی جب بھی آپ نے خطبہ دیا تو یہ الفاظ ضرور اس میں شامل کیے کہ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. بہت جامع حدیث ہے, اس وقت تو شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا, صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا. جس شخص کے اندر دیانتداری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں. ایمان اور دین اس کو ناپنے کا ایک پیمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ہر شخص اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، دوسروں کے لیے نہیں. لا ایمان لمن لا امانت له، اگر امانت داری نہیں ہے. دیکھیے امانت داری کو آپ ٹریس کریں، ایک شخص آپ کے پاس کچھ ہے امانت رکھواتا ہے اور وہ آپ کو امین سمجھ کر ایک چیز رکھوا رہا ہے اور آپ اس کی جو ہے اس کے بعد اس میں خیانت کرتے ہیں، اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی دیکھنے والی ہستی نہیں ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہی ہو اور نہ کوئی آپ کی پکڑ کر سکتا. اگر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر تو یہ بے ایمانی نہیں ہو سکتا. کوئی ہستی ہے جس کی نگاہ میں ہوں میں اور ایک دن مجھے اس کا حساب دینا ہوگا جو اس وقت میں گڑبڑ کر رہا ہوں. تو اصل میں امانت میں خیانت فی الاصل ایمان ہی کی نفی ہے، وہاں اصل کمزوری ہے. یہ عمل بتا رہا ہے جیسے تل کی اوٹ میں پہاڑ، کہ دل میں ایمان ہی موجود نہیں ہے، بس نام کا ہے، زبان کی نوک پر ہے ایمان. پھر امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، صرف یہی نہیں کہ کسی کو چند پیسے جو ہیں رکھوائے ہیں یا کوئی اپنا قیمتی اثاثہ رکھوا دیا. جو ذمہ داری کے مناسب ہیں، حکومتی اہلکار، حلف تو سب اٹھاتے ہیں جب کسی خاص مقام پر پہنچتے ہیں، لیکن حلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیانت داری یہ ہے کہ اب اس کو واقعتاً پوری ذمہ داری کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور غیر جانبداری کے ساتھ اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف کریں. اقربہ پروری نہ ہو، سفارش نہ ہو، رشوت نہ ہو، کوتاہی نہ ہو، اگر یہ ہو رہی ہے تو پھر امانت کے خلاف. تو امانت کو آپ پھیلائیے تو یہ بہت اس کے اندر وسعت ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس شخص سے آپ مشورہ طلب کرتے ہیں وہ بھی صاحب امانت ہے، اس پہ بھی گویا کہ آپ نے اعتماد کیا، اسے امین بنایا ہے. اور اب اس کا فرض یہ ہے، امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سرسری سا غور کر کے اب جو ہے مشورہ نہ دے، بلکہ واقعتاً پوری طرح سنجیدگی سے غور و فکر کر کے اور جو چیز آپ کے لیے بہتر سمجھے وہی آپ کو مشورے کے طور پر پیش کرے. یہ اب گویا کہ وہ بھی امین ہے. تو جس کے اندر یہ ذمہ دارانہ وصف نہیں ہے، در حقیقت وہ ایمان سے محروم، اصل کمی وہاں پر. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کا پاسدار نہیں اس کا کوئی دین نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین تو نام ہی عہد کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کو پہچاننے کے بعد اب جو اصل معاملہ ہے وہ تو قول و قرار ہے، ہم اس کے بندے بنیں گے، اسی سے دعا کریں گے، یہ عہد ہے. دین ہے یہ عہد اللہ اور بندے کے درمیان، یہی عہد ہے جس کو ایک اور انداز میں سورۃ توبہ میں خوبصورتی سے بیان کیا گیا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اہل ایمان کا اللہ کے ساتھ ایک سودا ہو گیا، اللہ نے اہل ایمان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی جنت کے عوض. یعنی اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب میری یہ زندگی، میری یہ جان، میرا مال اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے لگے گا، اور اس کے عوض معاہدے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، عاقبت سنور جائے گی، جو اصل زندگی ہے اس میں کامیابی عطا ہو جائے گی، جو اصل انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو دین تو نام ہی عہد کا ہے، اور جو شخص انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر رہا وہ اللہ کے عہد کو بھی کہاں خاطر ملائے گا. تو ولا دین لمن لا عہد لہ، جس شخص کے اندر ایفائے عہد نہیں ہے، عہد کو پورا کرنے کا وصف نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے، بہت ہی حکیمانہ باتیں ہیں، اور یہ وہ الفاظ ہیں. دیکھیے یہ ایمان اور دین کے جو عملی تقاضے ہیں انہیں گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی سے بیان کر دیا، اور ہر خطبے میں آپ کے یہ الفاظ شامل ہوتے تھے. قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. اس کے بعد جو ہے وہ چند دعائیں عام طور پر شامل ہوتی ہیں، یہ آخری حصہ ہے اس خطبے کا کہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اس میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا ہے، پروردگار نصرت فرما، مدد فرما اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی بھی. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہر اس شخص کی مدد فرما کہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد میں لگا ہوا ہے، جو اس دین کو، نظام مصطفیٰ کو، اس دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد میں لگا ہوا ہے، اس شخص کی مدد فرما. یہ دعا ہے، یعنی پورے گلوب کے اوپر جو لوگ بھی اس عظیم مقصد کے لیے محنت کر رہے ہیں ان سب کو اس میں شامل کر دیا. وجعلنا منہم، اور ساتھ ہی دعا یہ بھی کی ہے کہ پروردگار ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما. اب یہ دعا کرتے ہوئے اگر ارادہ ہی نہیں ہے شامل ہونے کا تو پھر دعا تو بے معنی. یہ دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ارادہ ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، اس کے لیے انسان کوشش کرے، اس رستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور فرمایا وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ يَا أَعْرَضَ دِينَ مُحَمَّدٍ، دو الفاظ ہیں. اور ہر اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دے جو دین محمد سے اعراض کرے یا دین محمد کو رسوا کر رہا ہو، جو اپنی حرکتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو رسوا کر رہا ہو، پروردگار تو بھی اسے رسوا کر دے. یہ ہے مسنون دعا. ولا تجعلنا معهم، پروردگار ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کبھی شریک نہ کیجیے، کہیں غلطی سے بھی ہم ان کے ساتھی نہ بن جائیں، ایسے لوگوں کے جو تیرے دین اور تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی رسوائی کا موجب بن رہے ہیں. یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کون سے طبقات ہیں جو دین محمد کو رسوا کر رہے ہیں آج. اور اصل میں رسوائی تو وہ چاہتے ہیں، یہ تو آرزو ہے جن کے دل کی، وہ تو یہود ہیں، نصارہ ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، تم کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے یہود اور نصارہ کو، حتى تتبع ملتهم، جب تک کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہیں ہو جانے. تو ان کے کہنے پر جو کچھ کیا جائے گا، جو کچھ وہ تمہیں پٹی پڑھائیں گے، وہ تو اس دین محمد کی رسوائی کا سامان ہوگا. سیدھی سی بات، اگر وہ نصاب میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہی مقصد، وہ ہمارے قانون میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ان کا یہی مقصد ہے، وہ ہماری پورے سیٹ اپ کو جو ہے بیوروکریسی کو ایک خاص رنگ میں ڈھالنا چاہتے ہیں تو یہی مقصد ہے. تو پروردگار کبھی ہمیں ان میں شامل نہ فرما. اور جو کوئی اس مقصد میں لگا ہوا ہے، جو دین کی رسوائی کا موجب بن رہا ہے، پروردگار تو بھی اسے رسوا کر. یہ ہے وہ دعا جو آپ خطبے میں سنتے ہیں. اور اس میں ساتھ ہی جو اہم ترین حصہ ہم سے متعلق ہے کہ پروردگار کہیں غلطی سے اور غلط فہمی سے بھی ہم کہیں ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، ہمیں ان سے دور رکھ ایسے طبقات سے. عباد اللہ رحمکم اللہ، اتقوا اللہ. اللہ کے بندو، اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ڈرو اللہ سے. اصل قوت وہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس کی قوت کا اظہار بھی ہو گیا تھوڑا سا، پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ اسے قیامت یاد آنے لگی ہے، اس لیے کہ ہم بھولے اڑتے ہیں. ہمارے سامنے تو ایک ہی قوت ہے جو سر پہ سوار ہے ہمارے، اس سے اوپر ہمیں کوئی قوت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ جو کچھ چاہے کروا لے ہم سے. ایک مقصد ہے، کسی طرح ہمارا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اگر وہ بچ جائے تو تو دین کو بھی رسوا کر دے اور جو مرضی کرے اس کے لیے ہم پورے تعاون کرنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ، سب کچھ کروا لو ہم سے، بس ہمارے اس نیوکلیئر پروگرام کو رچھیڑنا۔ تو قوت وہ ہے، اتقوا اللہ، اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صرف ترجمہ کر رہا ہوں، یہ آیت تو بہت اہم ہے، قرآن مجید کی جامع ترین آیات میں سے ہے، اور یہاں اتنی بات ضرور سن لیجیے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، اور خطبہ جمعہ میں اس کو شامل کیا حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کے دور سے یہ خطبہ جمعہ کا حصہ چلی آ رہی ہے، دوسرے خطبے کے آخر میں انہوں نے اہتمام سے اس کو خطبے کا حصہ بنایا، اور وہ اس وقت سے اب تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس کی ایک خاص اس کا تقدس اس پہلو سے بھی ہے کہ خطبے میں یہ شامل کی گئی، اور اس میں جو بھی عوامر و نواہی ہوتے ہیں ان سب کو سمیٹا گیا تین تین الفاظ میں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وإيتاء ذی القربیٰ، اور یہ کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا، یہ تین حکم آ گئے۔ اس کی تفصیل پھر مجھے آئندہ انشاءاللہ کرنی ہوگی۔ تمام عوامر جو ہیں وہ عقیدے سے متعلق ہوں، عمل سے متعلق ہوں، سب ان تین عنوانات کے تابع آ جاتے ہیں۔ اور منع کرتا ہے تمہیں، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ان چیزوں سے منع کرتا ہے، ہر فوش کام سے، بے حیائی، بے حیائی کی ہر شکل، اور ہمارے ہاں بے حیائی کی ہر شکل کو فروغ دیا جا رہا ہے، ہر شکل کو اللہ تو روک رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے دین کے محافظ، تو بے حیائی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، والمنکر، اور منکرات سے، جن سے بھی جو بھی غلط چیزیں ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں ملاوٹ اور دھوکہ بھی ہے، اور اس میں سود اور جوا بھی ہے، یہ تمام منکرات اللہ تعالیٰ روکتا ہے۔ والبغی، اور سرکشی اور طغیانی، ہر نوع کی سرکشی، والدین کے سامنے سر اٹھائیں گے تو یہ بھی سرکشی ہے، اپنی حدود سے بڑھ رہے ہیں، استاد کے سامنے بے ادبی کریں گے یہ بھی سرکشی ہے، لیکن سب سے بڑی سرکشی کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کے مقابلے میں سر اٹھانا، اللہ کا حکم ایک طرف، ہم فیصلے کریں گے اپنی مرضی کے مطابق یا جو ہمیں اوپر سے پڑھا دیا جاتا ہے اس کے مطابق، یہ سب سے بڑی سرکشی۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ ساری باتیں اس لیے نہیں ہے کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، یا ان کو پڑھ کے اور اپنے آپ کو حقدار سمجھو کہ مجھے اجر و ثواب مل جائے گا، جن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جن سے روکا گیا رک جاؤ، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو کرو، اگر مسلمان ہو تو یہ لازمی تقاضا، اگر اللہ کو رب مانا ہے۔ اذکر اللہ یذکرکم، تم اللہ کو یاد رکھو گے تب وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس پر بھی ایک حدیث ہے جس میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے، انشاءاللہ اس کو بھی میں کسی موقع پر بیان کروں گا۔ اللہ کو یاد رکھنا یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ کا زبان سے، ایک یہ ہے کہ اس بات کا خیال رہے کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم تو نہیں میں توڑ رہا، اللہ اور رسول کا حکم وہ میرے لیے اہم ترین اور مقدم ترین اور ترجیح اول ہے، یہ بھی اللہ کی یاد رکھنے کی ایک شکل ہے، اور جب تم ایسا کرو گے تو اللہ بھی تمہیں بے کس اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، وہ بھی تمہارا خیال رکھے گا، یذکرکم، وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ وَدْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور اس کو پکارو وہ تمہاری دعائیں سنے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہی ہے جو بلند ہے، انتہائی اہم ہے، اور سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے، اور جو سب سے مقدم ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ الحمدللہ کہ اس خطبے کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس خطبے کے ذریعے سے جو ہدایت اور معجزت ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسے اپنے پلے باندھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق استوار کر سکیں. انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ہم کوشش کریں کہ وہ معاشرہ تشکیل میں آئے کہ جو اس رخ پر چل رہا ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.